السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، نوٹ فرمائیے، 0800-777-8799. نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-8789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. اور سامعین، آج ہمارے پروگرام کا آغاز بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوپال کے اس بیان سے ہوگا کہ بھارت پلوامہ حملہ بھولا نہیں اور دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف مزید اقدامات کیے جائیں گے. لیکن دوسری جانب کچھ پازیٹو مثبت چیزیں بھی ہو رہی ہیں دونوں ممالک کے درمیان. کرتارپور کوریڈور کے لیے موڈیلٹیز یعنی طریقے کار وضع کرنے کے لیے پاکستانی اور بھارتی عہدیدار آج ملاقات بھی کر رہے ہیں. تو اس پس منظر میں جو صورتحال ہے موجودہ، اس پہ ہم اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے اس انٹرویو پر بات ہوگی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی سلامتی کو درپیش پانچ بڑے مسائل میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام کا غلط ہاتھوں میں لگ جانا بھی شامل ہے. اور آخر میں نیوزی لینڈ میں مسجدوں پر دہشت گرد حملوں کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیں گے. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار اور ملٹری انٹیلیجنس کے سابق سربراہ بریگیڈیئر حامد سعید صاحب، اور ہمیں جوائن کیا ہے بھارت سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر منیش کمار صاحب نے. یہاں میری بات ہوئی ہے پروگرام سے کچھ دیر پہلے ایک ویل نون امریکی تجزیہ نگار عادل نجم سے. وہ دونوں ملکوں کے مابین الفاظ کی یہ جنگ ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس پہ میں نے ان سے بات کی ہے، وہ بھی ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں انڈیا. ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. جی آداب ڈاکٹر کمار. جی ڈاکٹر کمار، ہمیں معلوم ہے کہ جو عالمی رہنما ہیں ان کی مدد سے پاکستان بھارت کے مابین جو کشیدگی ہے اس کو کافی حد تک کم کیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ بھارت کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں اجیت ڈوپال، ان کو یہ بیان کیوں دینا پڑا اور اس بیان سے ان کا مراد کیا ہے؟
دیکھیے، یہ جو بیان جو انہوں نے دیا ہے کہ وہ اس طرح سے میڈیا میں جو خبریں آئی ہیں کہ وہ پلوامہ کے ری ایکشن میں جو ہے اور بھی کوئی ایکشن لیں گے یا کچھ اور کریں گے، یہ اس طرح کی باتیں جو آئی ہیں سامنے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے. آج جو ہے وہ جو سی آر پی ایف، جو پلوامہ میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، جو 40-50 جو پیراملٹری فورسز کے جو لوگ شہید ہوئے تھے، ان کی آج جو ہے 80th ریزنگ ڈے تھا، ان کا ایک اینوئل ڈے تھا جس میں ان کو چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا تھا. تو جب وہ چیف گیسٹ کے طور پہ ان کو بلایا گیا تھا تو اٹ واز نیسسری، یہ لازمی ہے کہ وہ اس بارے میں بات کرتے کہ بھائی اتنے سارے لوگوں کی جو ہے موت ہوئی ہے، اس کے بارے میں وہ بات کرتے. دوسری بات کہ وہ جو فورسز جو سی آر پی ایف ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یہاں پہ سینٹرل ریزرو پولیس فورس، وہ پورا کے پورے اس کے آفیسرس کو، اس کے جو سپاہی ہیں، ان کو جو ہے ان کے مورال کو بوسٹ کرنا بھی ان کی ایک ریسپانسبلٹی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس تحت میں اس کو کہا گیا ہے کہ وی ہیو ناٹ فارگٹن. انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم لوگوں جو ہے وہ نہ ہم بھولے ہیں نہ ہم اس چیز کو جانے دیں گے. اور اس دیش میں ابھی جو فی الحال جو لیڈرشپ ہے، مطلب یہ کہ نریندر مودی صاحب کے رہتے ہوئے، وہ ان سب چیزوں کو وہ بھولنے والے نہیں ہیں. تو اس کو اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے میرے حساب سے. ایسا کوئی یہ بیان جو ہے وہ بیسیکلی مورل بوسٹ اپ کے لیے تھا، اور ایک وہ اینوئل ڈے کے اوپر جو ہے سی آر پی ایف کے اینوئل ڈے کو وہ ایڈریس کر رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اس کو کہہ سکتے کہ جو ایک فارمیلٹی انہوں نے جو کیا ہے وہ بات ہے. اس میں مجھے کوئی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھائی کوئی ہندوستان کی طرف سے کوئی نیا کوئی کشیدگی یا کوئی نیا آپریشن کیا جائے.
اوکے, اس کو محض ایک بیان کے طور پر لیا جائے, آپ کا یہ کہنا ہے. اوکے, لیکن ساتھ ایک اور خبر بھارت سے یہ آ رہی ہے کہ بھارت نے ایک ایٹمی آبدوز اور طیارہ بردار جہاز جو ہے وہ بحیرہ عرب میں تعینات کیا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پلوامہ خودکش حملے کے بعد جو کشیدگی ہے اس سلسلے میں بھارت کی طرف سے یہ ایک بڑا اقدام ہے. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں اس تعیناتی کی؟
دیکھیے, یہ اس طرح کی خبریں جو ہیں جس پلوامہ کے اٹیک کے بعد بھی جو ہے میڈیا میں اور میڈیا میں اس طرح کی خبریں آئی تھی کہ بہت سارے کچھ جو ہے کراچی کے باہر جو ہے وہاں پہ عرب ساگر میں جو ہے وہ کچھ پنڈبی کچھ سبمرینز وغیرہ کو جو بھیجا گیا ہے, لیکن اس کی پشٹی ابھی تک کسی نے کی نہیں ہندوستان کے اندر میں, یہ بات میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ یہ خبریں جو ہے وہ سوشل میڈیا سے کسی طرح سے میڈیا میں آ جاتی ہیں, اور اس کے بعد کیونکہ اس بات کو لے کر کے بعد میں یہاں پہ بھی پترکاروں نے اور بہت سارے لوگوں نے پوچھ تاچھ کی, تو ایسی کوئی خبر جو ہے وہ نکلی رہی تھی. وہ ٹھیک پلوامہ کے بعد جس طرح سے ایئر اسٹرائک کے کچھ دن پہلے یہ اس طرح کی خبریں آئی تھی, اس کے بعد یہ خبریں چلتی رہی. یہ ایک مسچیف ہے اس میں, اس خبر میں مجھے تو یہاں پہ ہندوستان میں خاص کر کے اس پہ کوئی پبلیکیشن جو ہے وہ اس نے اس کو نہیں کھاپا ہے.
ٹھیک, اوکے. بریگیڈیئر حامد سعید, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید, اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پلوامہ حملے کے بعد نہ صرف بھارت کی طرف سے بلکہ امریکہ, جو جرمن چانسلر ہے اینگلا مرکل, انہوں نے اور کئی اور عالمی رہنماؤں نے پاکستان سے کہا کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود جو دہشت گرد ہیں, انتہا پسند ہیں, ان کے خلاف ایک بلا امتیاز کارروائی جو ہے وہ کریں. پاکستان نے اس عرصے میں ابھی تک کیا کیا ہے؟
پہلی چیز تو آپ کا جو سوال ہے اور جو ہمارے دوست کمار صاحب بول رہے تھے بھارت سے, تو ان کو سن کے مجھے ایک تو ان کی سنجیدگی اور متانت سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کافی جو سیریس مسائل تھے ان کو بھی ان کا خوشکن پہلو وہ دکھایا ہے
جی.
کہ اس کا مراد پاکستان کو دھمکی دینا وغیرہ نہیں تھا بلکہ اپنے جوانوں کا مورال بوسٹ کرنا تھا. چلیے اگر بات اتنے پہ ختم ہو جاتی تو ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ان کا بحیرہ عرب میں جہازوں کا آنا ہے اور ان کی جو موومنٹ ہے وہ اس ان کا جو بیان ہے اس کی تردید کرتی ہے. اور دوسرا جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان نے اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے خلاف کیا کاروائیاں کی ہیں, تو غالباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت سپریم کورٹ سے بھی یہاں پاکستان پہ مقدمہ چلا تھا, اور کوئی ایویڈنس سامنے نہ آنے کی بنا پر ان سے الزامات جتنے سے واپس لے لیے گئے تھے, اور وہ ایک مکمل طور پر فلاحی تنظیم بن چکی ہے مدت سے. لیکن اس کے باوجود ابھی لیٹلی پاکستان نے اپنے طور پر جتنی بھی یہ کچھ تنظیمیں تھیں جن کا ماضی میں کبھی کوئی کسی طرح کا کوئی اس طرح کا ریکارڈ تھا, تو ان سب کو بین کر دیا, ان کو کل عدم قرار دے دیا. اور میرے خیال میں یہ پاکستان کی طرف جانب سے ایک اور بہت ہی اچھا خوشگوالی کا پیغام تھا کہ اس سے قطع نظر کہ وہ آپ کے ہمارے خیال میں وہ دہشت گرد نہیں ہے اور آپ کے خیال میں دہشت گرد ہیں, ہم نے عالمی ضمیر کو مطمئن کرنے کی خاطر کہہ دیے کہ اچھا یہ جو ہے رفع حجت کی خاطر یہ بھی ہم کر دیتے ہیں, اس کے بعد دیکھو اب تم کیا کرو. لیکن ایک چیز اس میں بہت اہم ہے, اما کا جب بھی ذکر آتا ہے تو وہ مجھے ایک بڑا مشہور شعر یاد آ جاتا ہے, کسے وکیل کریں کس سے مدعی چاہیں, بنے ہیں اہل حوث مدعی بھی منصفی. تو یہ پاکستان نے تو ڈے ون سے کہا ہے کہ پلوامہ کے سلسلے میں کوئی ایویڈنس ہے وہ سامنے لائیے, ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار, آپ کے ساتھ مل کے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں, اور کسی طرح بھی جو کرائم ہیں وہ اس چیز کا ثبوت نہیں دیتے کہ پاکستان حق میں تھا کوئی بھی ایسی کاروائی اس کو سپورٹ کرنا یا اس زمین کی اس کاروائی کو کرنے کی اجازت دینا. لیکن اس کے باوجود جو ہوا وہ آپ کو سب کو پتا ہے, 26 فروری کو جو ہوا تھا کی طرف سے ریئیکشن ہوا, پھر پیارے بھی گرے, تو ابھی نندن کو پھر پاکستان نے خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی نندن کو بھی رہا کر دیا بغیر کسی پریشر کے, آن آور اون. تو میرے خیال میں اس چیز کو جتنا چھیڑیں گے اس میں سے اچھائی کا پہلو دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ پاکستان نے مکمل کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, اور بھارت کی جانب سے انفارچونیٹلی, میں پھر کہتا ہوں انفارچونیٹلی, مکمل اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. یہ قابل اور موازنہ ہے کہ دنیا بھی کر رہی ہے. تو میرے خیال میں بھارت کو اپنے کال آف فیل کے اوپر جو تعداد ہے اس کو دیکھنا ہوگا, اور اگر دوول قسم کے لوگوں نے ان کی پالیسی کو چلانا ہے تو پھر آپ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے.
ٹھیک.
اور آخری چیز,
جی
آخری چیز, پاکستان میں اور دنیا بھر میں جو ایک عام امپریشن پایا جاتا ہے کہ جب تک یہ بھارت کے الیکشن نہیں ہو جاتے یہ بخار نہیں اترے گا, اور پاکستان دشمنی کی بنیاد پر ہی ہندو ووٹ لینا چاہتے ہیں مودی صاحب. تو لہٰذا میرے خیال میں وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی, اور دعا کریں کہ کوئی حالات زیادہ بگڑنے ہو پائیں.
ٹھیک. ڈاکٹر منیش کمار, بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے, آپ اس سے پہ کچھ کہنا چاہیں جواب میں, اس سے پہلے کہ میں اگلا کوئسچن آپ سے کروں؟
دیکھیے, میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے جو بات کہی کہ پاکستان جو ہے وہ ثبوت مانگ رہا ہے اور وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ممبئی بلاسٹ ہوا, ممبئی بلاسٹ کے اندر تو جو لوگ اس میں شامل تھے, جو کتاب پکڑا گیا تھا, اس کے پاکستان کے ہی ٹی وی چینل نے دکھایا کہ وہ سارے ٹریننگ کہاں ہوئی, کیسے کیا ہوا, جیو ٹی وی پہ اس کے پریوار والے اس کے سارے ثبوت جو ہے وہ پاکستان کی میڈیا نے ہی دکھا دیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کیا. دوسری بات, یہ جو پلوامہ اٹیک ہوا ہے اس کا ہندوستان میں بہت بہت زبردست ریئیکشن ہے, اور جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ثبوت دیں, ارے جو جس نے کیا, جیسے محمد کے سرگنا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آفیشیل طریقے سے بہت ہی اتھارٹیٹیو طریقے سے اس پورے حملے کا اس نے ذمہ داری لی, اب اس کے بعد کیا بچا رہ جاتا ہے پروف کے لیے؟ تو یہ باتیں ہیں. اس میں ہندوستان کے اندر پہ ایک رائے ہے کہ, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف بی جے پی جو سرکار میں ہے وہی نہیں, یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے اس چیزوں کو لے کر کے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آپ کے اس بات پہ کوئی ایگری نہیں کرے گا کہ بھائی کہ آپ جو ہے پاکستان کو ثبوت دیں. یہ ہندوستان میں یہ بولنے والا بچا نہیں. ویسے کچھ دنوں پہلے تک, دو سال تین سال یا مودی سرکار کے آنے کے پہلے تک, سول سوسائٹی بھی کہتی تھی کہ بھائی ہم لوگوں کو مل کر کے لڑنا چاہیے, مل کے بات کرنا چاہیے, اس طرح کے اخبار میں, سوشل میڈیا میں, ایون بہت سارے سیمینارز میں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. لیکن یہ جس طرح کا رویہ, جس طرح کا لگاتار تین چار کیسز میں جو دیکھا گیا ہے, جو پاکستان کے رویے کی وجہ سے, جو ہندوستان کے اندر میں بھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے رشتے ہوں, ان لوگ کو بھی بیک فٹ پہ آنا پڑ گیا ہے.
ٹھیک, اوکے. ایک کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر منیش کمار جی, کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ پلوامہ حملے سے متعلق اس کے پاس ثبوت موجود ہیں اور وہ ثبوت اس نے شیئر کیے ہیں پاکستان سے, جبکہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کافی نہیں ہے وہ ثبوت, ان کی عدالتوں کو جو مجرمان ہیں ان کو سزائیں دلوانے کے لیے وہ کافی نہیں ہے, ٹھوس نہیں ہے وہ ثبوت. تو ایسے میں بعض جو تجزیہ نگار ہیں ان کی جانب سے جی کافی شور ہے, جس کی لائن میں ہے پلیز ان کو آڈیشن پہ ڈال دیجئے. جی, تو میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ جو کیا یہ ثبوت جو ہیں ایک تیسرے فریق کے حوالے کیوں نہیں کیے جاتے, تاکہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ کہاں تک ٹھوس ہیں, سالڈ ہیں یہ ثبوت, اور پاکستان اس پہ کہاں تک کاروائی کر سکتا ہے؟
دیکھیے, آپ کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا, اور پوری دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ جو جس طرح کے جو آرگنائزیشنز کے نام اس میں آ رہے ہیں, چاہے وہ لشکر توبہ ہو, جماعت دعویٰ ہو, یا پھر آپ کے جیش محمد ہو, اس طرح کی جتنی جو تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں, جو آپریٹ کر رہی ہیں, ان کا آفس پاکستان کے اندر میں ہے, یہ لوگ پاکستان میں ہیں, یہ لوگ جلسے کرتے ہیں, بھاشن دیتے ہیں, میڈیا میں انٹرویوز آتا ہے. اب ایسے میں کس بات کے ثبوت, کس چیز کا ثبوت چاہیے ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے, یا ان کے آرگنائزیشنز کو جو ہے اس کے ایکٹیویٹی کو بند کرنے کے لیے؟ تو یہ بات جو ہے بالکل ہی عجیب و غریب سا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آتنکوادی ہیں یا نہیں ہیں. پوری دنیا جیسے حافظ سعید ہے, وہ تو آلریڈی ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہے, اس کا پورا آرگنائزیشن چل رہا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ مانگتے کہ بھائی کوئی آپ کے پاس ثبوت ملے, آپ اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس, آپ ویسا کچھ قانون بنائیے, ایسا آپ اس طرح کے قانون آپ بنائیں جس کے تحت آپ اس کو اپنے آپ اس کو روک سکتے ہیں. सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, लेकिन ये बात होती रही है। वो जिन जिन लोगों को पाकिस्तान के अंदर में सपोर्ट मिल रहा है सरकार की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान की जनता को हो रहा है। रीजन क्या है कि आप इस चीज को डिबेट नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके से आप ये नहीं कर सकते कि आप कश्मीर के अंदर में लोगों को मारें और ये कहें कि वहां पर इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा है। दुनिया कोई बाय नहीं करेगी। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से वहां पे जो लोग जो पीसफुल तरीके से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी उनका पोजीशन ज्यादा बेहतर है, लेकिन उनके पोजीशंस को जो है वो खराब करने के लिए जो है ये इस तरह की जो तंजीमें जब वॉयलेंस कर देती है, तो वो जो लोग हुकूक के लिए भी लड़ रहे हैं, जो लोग वहां पे ऑटोनॉमी या आजादी के लिए भी लड़ रहे हैं, उनका भी पोजीशन जो है वो बिल्कुल खराब सा हो जाता है। अब उनको क्लब कर दिया जाता है कि भाई ये तो जिहाद चला रहे हैं, ये जो है वो टेररिस्ट है। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया को इस तरह के इस चीज के दलील में आप नहीं ला सकते, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में। लोग मारे जाएंगे, बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, ईडीज लगेंगी, तो उसका कंडेमनेशन होगा और उसके लिए जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि जो लोग ये लोग ये काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। और इसके बाद कोई आदमी सबूत मांगता है तो ये तो बिल्कुल ही समझ के बाहर की चीज है।
जी, ये ब्रिगेडियर साहब से इस पे कमेंट लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिनसे हम भी सुनते हैं, वो आके मीडिया पे बात करते हैं कि ये हमले हमने करवाए हैं, तो फिर ऐसे में क्या वाकई पाकिस्तान को इनके खिलाफ कार्रवाई करने की के लिए सबूत की जरूरत है?
देखिए, बात यूं है कि मेरे दोस्त भारत से बड़े जोश और खरोश से बोल रहे थे और लॉजिक को टोटल छोड़ दी। क्या ये फर्ज है कि हिंदुस्तान में जब भी कोई धमाका हो तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया जाए? पाकिस्तान ने कभी बगैर तहकीक के भारत के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया। शकूक और शुबहात का इजहार होता है। यहाँ तो फॉरेन प्रेस भी सारी दुनिया कह रही है कि 7.5 मन जो एक्सप्लोजिव है, जो लोकली इस्तेमाल हो रहा था सड़क की चौड़ाई चौड़ा करने के लिए, वो इस्तेमाल में हुआ है और इतनी भारी मकदार में एक्सप्लोजिव पाकिस्तान से वहां जाना मुमकिन ही नहीं था। ये सारी बात सामने आ चुकी है। उसके बाद अगर नैना मानोमणि रट लगाई जाए उसका तो कोई जवाब नहीं। ये है कि आप सेल्फ एज्यूम किस्म के जो सबूत है वो सबूत कबूल हो, जिसको अकल भी तस्लीम करे, मुमकिन हो। आपका लोकल जो सड़क का चौड़ा करने के लिए रखा गया वो वहां इस्तेमाल हुआ, कोई उसमें बंदा पा मुलवस या दूर दराज का उसको कोई अलग वास्ता नहीं। फिर आप सबको छोड़ के बोले पुलवामा
इस वक्त बात जो है इसकी नहीं हो रही ही है कि क्या हथियार इस्तेमाल हुए, कौन सा मवाद इस्तेमाल हुआ। बात हो रही है उन लोगों की जो पाकिस्तान की सरजमीन पे बैठकर ये कह रहे हैं कि ये हमले हमने करवाए हैं।
वो मुझे नहीं पता किन लोगों की तरफ आपका इशारा है।
मसूद अज़हर
नहीं है, मैं अपनी लाइलमी का इतराफ करता हूँ, लेकिन बात दरअसल यूं है कि आप तो ये कह रहे हैं, तो पूरी तारीख उठा के देखिए भारत ने उनकी कितनी दहशतगर्द तंजीमें और हम उसी लेवल पे कितनी दहशतगर्दी में लोग मुलव्वस हैं। फिर हम ये इल्जाम और काउंटर इल्जाम पे जाएंगे जगह पहुंच नहीं पाएंगे। भाई फलां क्या हुआ, फलां समझौता एक्सप्रेस में क्या हुआ, फलां बेकरी में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, ये तो एक लंबी लंबी फहरिस्त है। तो फिर क्या निकलेगा? वो तो सरकारी सतह पे कराया जा रहा है। कुरकुरे के साथ किया, हमें कुरकुरे के साथ फाइट किया थे। बाद में ये जो अभी भी आपके भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि ये पुलवामा हमला जो है ये 100% इंडिजिनस हमला है, और बाद लोग कहते हैं इसमें गवर्नमेंट का अपना हाथ था, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं वो सारे लो कास्ट दलित थे, सेकंड लाइन फोर्सेज थी, और अपने मकासद हासिल करने के लिए इंडिया के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है कि वो खुद ये दिमाग। अब बोलिए
जी। बिल्कुल, अब दोनों रहनुमा हमारे साथ रहिए, दोनों एनालिस्ट। यहाँ एक अमरीकी तज्ज़ियाकार, वेल नोन तज्ज़ियाकार हैं आदिल नजम, उनसे मैंने बात की है। वो भारत की जानिब से इन हालिया बयानात को किस तरह देखते हैं, आइए सुनते हैं, फिर उस पर हम डॉक्टर कुमार और ब्रिगेडियर सईद आप दोनों से कमेंट्स लेंगे।
देखिए, कशीदगी तो है, मेरे ख्याल कशीदगी कम नहीं हुई थी, सिर्फ रेटरिक हल्की सी कम हुई थी। दोनों ममालिक जो हैं वो पहलवानों की तरह जो है ना अपना आके छाती जो है उसको फुलाएंगे और भारत की तरफ से ये आबदोजों में हुआ। कल की खबर है कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जो जहाज हैं अपने जंगी जहाज उनको सड़कों पे उतारने का मुजाहरा किया, और दोनों ममालिक एक दूसरे से कह ही रहे हैं कि देखो यार बाजरों मुझसे पंगा मत लेना वरना मैं तैयार हूँ। सो दोनों अपने ममालिक, दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरों को, दूसरे को और अपनी अवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि हम तैयार हैं।
जी, ये थे आदिल नजम, अमेरिका में मुकीम एक तजिया निगार। और डॉक्टर मुनीश कुमार, प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, जो मुस्बत कुछ चीज़ें हो रही हैं दोनों मुल्कों के माबेन, जिस तरह के करतारपुर कॉरिडोर जो है उससे मुतलिक, उसके लिए मोडेलिटीज़ वज़ा करने के लिए पाकिस्तानी और इंडियन जो ऑफिशल्स हैं आज वो मुलाकात भी कर रहे हैं या शायद हो चुकी हो अभी तक, ये कहाँ तक इस कशीदगी को कम करने में किरदार अदा कर सकती हैं और कहां तक मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में बाकी जो इश्यूज हैं, बाकी जो मसाइल हैं, जो बद इतमादी हैं दोनों कंट्रीज के माबेन, उसको कम करने के लिए भी कुछ मुजाकिरात या बाहमी बातचीत के इम्कान आप देखते हैं?
देखिए, मैं अभी आपको मैं बता दूं, मैं लगातार आपके इस प्रोग्राम में, आपके रेडियो के जरिए जो है, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो भी रिश्ते हैं, अगर इसमें कोई भी गुंजाइश अगर है कि कोई आइस ब्रेक करने का, तो वो बेसिकली वो इलेक्शन, हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं उसके बाद ही हो सकता है, अदरवाइज उसके पहले तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे टेम्पो बन गया है हिंदुस्तान के अंदर में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को अभी प्रो पाकिस्तान या प्रो टॉक वो अपने आप को साबित करना नहीं चाहती, इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है भाई आप पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दिया आपने, आपको पाकिस्तान के खिलाफ और भी जो है सख्त रुख अपनाना चाहिए। तो ये इस तरह का एक टेम्पो बन चुका है, इसलिए हिंदुस्तान में तो अभी पॉलिटिकल क्लास के अंदर में बिल्कुल ही ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि इलेक्शन के पहले तक जो है कुछ हो। अब सरकार बदलती है फिर उसके बाद किस तरीके का अप्रोच होता है वो फिर एक देखने की बात होगी, लेकिन जिस तरीके से अभी जो ये करतारपुर साहब का जो मसला आया उसमें एक ये भी खबर आई थी कि जो पहले बातचीत चल रही थी कि 5000 सिखों को जो है वो दिया जाएगा आने के लिए, उसको घटा करके 500 कर दिया गया है, तो इसको लेकर के भी एक नाराजगी है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए वहां पे कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के जो वहां पे जो चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम जो है हमारी पार्टी, मतलब की कांग्रेस पार्टी, वो करतारपुर साहब को मुद्दे को लेकर के वो ब्लैकमेल नहीं होना चाहती है। तो ये मसला जो है, और जो करतारपुर साहब को लेकर के जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जिन्होंने आवाज उठाई नवजोत सिंह सिद्धू, उनको भी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि आप जो है अभी चुनाव तक जो है वो मीडिया के सामने ना आए। तो ये कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के हालात अभी हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई और बाद में लगातार जो है वो एयर स्ट्राइक का भी मसला आ गया, एक पायलट भी हमारे वहां से रिलीज हुआ। तो ये जो पूरा जो एक आप कह सकते हैं कि जो पिक्चर जो क्रिएट हुआ है उसके तहत ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सा है कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई जो है कोई भी सरकार या कोई लीडर जो है इस बात को आगे बढ़ाए कि पाकिस्तान के साथ कुछ कशीदगी को जो है कम किया जाए।
ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीश कुमार साहब आपका, ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब आपके भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। और सामीन, इस वक्त एक ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक से वापस आकर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने इतवार को एक इंटरव्यू में जो अमरीकी सलामती को दरपेश 5 बड़े मसाइल हैं उस पर बात करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है या जो वहाँ पे जौहरी हथियार हैं बकौल उनके, उसका गलत हाथों में लग जाने का खदशा जो है वो जो दरपेश मसाइल हैं अमरीकी सलामती के लिए उनमें से एक है। इस पे हम बात करना चाहेंगे हमें प्रोग्राम के नेक्स्ट हिस्से में, जब तक के हमें हमारे एनालिस्ट हमें ज्वाइन करें, लेते हैं एक ब्रेक।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
یقیناً خدشہ یہ ضرور رہتا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ایک تاریخ رہی ہے ایکسٹریمزم.
جی سامعین, یہ تھے عادل نجم جن سے اس ٹاپک پہ بھی میں نے بات کی ہے. وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے. اس وقت پاکستان سے طارق محمود اینکر پرسن اور جرنلسٹ ہیں, سینئر, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور عادل نجم سے میری بات ہوئی ہے, وہ بھی ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے. ان سے میں نے یہ کوسچن کیا کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے جوہری جو ہتھیار ہیں اس حوالے سے بار بار کنسرنز, تحفظات کا اظہار جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے. تو عادل نجم نے کیا کہا, آئیے سنتے ہیں.
یقیناً خدشہ یہ ضرور رہتا ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ایک تاریخ رہی ہے ایکسٹریمزم اور اس قسم کی آرگنائزیشنز کی, تو ایک ڈر ضرور رہتا ہے. لیکن اب تک بالعموم تمام تر امریکی جو حکام تھے ان کا خیال یہی تھا کہ ایٹمی پروگرام جو ہے وہ سیف ہینڈز میں ہے. اور نہ صرف سیف ہینڈز میں ہے, امریکہ نے ہی پاکستان کے ساتھ کام کیا ہے ان سیف گارڈز پہ کہ جن کی وجہ سے وہ سیف ہینڈز میں ہے. تو پاکستان اور امریکہ کی بہت کلوز کوآپریشن رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ پومپیو صاحب کا یہ جو بیان ہے اس میں سیاسی پریشر کا عنصر زیادہ ہے اور حقیقی کنسرن کا کم ہے.
جی یہ تھے عادل نجم جو ہمیں بتا رہے تھے کہ موجودہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے ایک دفعہ پھر پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ کیوں قرار دیا جا رہا ہے. اس کا جواب وہ دے رہے تھے. ایک اور ساؤنڈ بائٹ بھی ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے آگے چل کر کہ پاکستان عالمی برادری کو, امریکہ کو اپنے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے مطمئن کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات کی ضرورت ہے. یہ ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے. طارق محمود صاحب اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم طارق محمود صاحب.
جی وعلیکم السلام.
طارق محمود صاحب, ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ بحث کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کہاں تک محفوظ ہیں پاکستان کے اندر بھی ہوتی رہی ہے. اس وقت آپ بتائیے گا, اگر یہ کوسچن ایک بنیادی کوسچن ہے آپ کے سامنے ہم رکھیں کہ پاکستان کے ایٹمی جو جوہری ہتھیار ہیں وہ کہاں تک محفوظ ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں, یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ بحث عالمی سطح پہ بھی ہوتی رہی ہے, مختلف قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس کا اگر موازنہ آپ ماضی کی صورتحال سے کریں تو ہر طرح سے یہ صورتحال ماضی کی صورتحال سے مختلف ہے. دیکھیں, اگر دو طرح کی سیکیورٹی ہے, ایک سیکیورٹی یہ ہے کہ آپ کی جو بھی جوہری ہتھیاروں سے متعلق چیزیں ہیں کیا اس میں کسی قسم کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, اور دوسری اس کی وہ سیکیورٹی جس کے حوالے سے ایک عالمی سطح پر خدشات پائے جاتے ہیں کہ یہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائیں. پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے اگر آپ کمپیریزن کریں اس کا دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں, تو جوہری ہتھیاروں سے متعلق جو ہے جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں پاکستان میں ایک بھی ایکسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا. بھارت کے اندر 1991 سے لے کے آج تک کریں تو 16 ایسے ایکسیڈنٹ ہیں لیکیجز سے ریلیٹڈ جو آپ کو مل جائیں گے. پھر اگر ماضی کے مقابلے میں موازنہ کریں تو ماضی میں ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے اندر تحریک طالبان پاکستان اور دوسری طرف تحریک طالبان افغانستان بہت زوروں پر تھیں, پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ عروج پر تھی, اس وقت بھی جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں اس کے حوالے سے کوئی بھی ایک ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کے اوپر کسی کو تشویش ہوتی. پاکستان نے اس حوالے سے ایک منظم کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا ہے اور ملٹیپل لیئرز کے اندر اپنے اس جو بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے اس کو رکھا ہوا ہے. اب جو پاکستان کے اندر جو لوکل دہشت گرد تھے آپ نے دیکھا کہ ان کی کمر بھی کس طرح سے ٹوٹی, فاٹا کے اندر جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے بہتر ہوئی, دوسری طرف افغانستان کے اندر بھی جو آج سے 10 یا 15 سال پہلے کی صورتحال تھی اس کے مقابلے میں آج آپ کو صورتحال مختلف نظر آتی ہے. تو یہ جو کمپیریزن اگر آپ ماضی سے کریں تو پاکستان کے حوالے سے تو یہ صورتحال ہر طرح سے بہتر ہوئی ہے. جو ملیٹنٹ گروپ تھے انہوں نے اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑی ہے, ان کی کمر ٹوٹی ہے, ان کی صورتحال خراب ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی میں کسی قسم کے خدشات کسی کو تھے تو وہ تو اب بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے کہ اس ورسٹ سچویشن کے اندر بھی پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق کوئی بھی ایک نیگیٹو چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ سوال اٹھانا اور اس کا کمپیریزن کرنا کسی بھی صورت میں جو ہے وہ دانش بنتی ہے.
جی, امریکہ کے اندر بھی ویسے یہ بات ہو رہی ہے جس طرح عادل نجم صاحب نے بھی کہا, ہم وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے, کہ ایسے میں جب امریکہ نے پاکستان کی مدد کی ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو محفوظ بنانے کے لیے, تو پھر اس طرح امریکہ کی طرف سے ان تحفظات کا اظہار کرنا جو ہے وہ اپنے ہی اوپر سوالات اٹھانے کے مترادف ہے. عادل نجم سے ہم نے یہ پوچھا طارق محمود صاحب کہ پاکستان کو جوہری ہتھیاروں کو محفوظ بنانے کے لیے کیا مزید اقدامات کی ضرورت ہے, اور اگر ہے تو وہ کیا ہیں. انہوں نے کیا کہا وہ آپ سنیے, پھر اس پہ ہم آپ سے کمنٹس لیتے ہیں.
جو پاکستان کو اقدام کرنا چاہیے اس کا خیال میں تعلق ایٹمی ہتھیاروں سے سچ صرف نہیں ہے, وہ ایک اپنے جنرل امیج کے بارے میں. اس وقت جو ہے ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خصوصاً پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے, اور بالعموم پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس پہ بہت سی زدیں پڑی ہیں, اور وہ ایک دم بہت فوکس میں ہے. پاکستان کو اس کو مستحکم کرنا چاہیے, یہ ظاہر کرنا چاہیے اپنے عمل سے, اپنے الفاظ سے, کہ پاکستان ایک ریسپانسبل پاور ہے, پاکستان ایک پیس لونگ ملک ہے, اور یہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا, کرنے سے بھی ہوگا.
جی, طارق محمود صاحب, عادل نجم صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے جوہری ہتھیاروں کو محفوظ بنانے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں, تو ان کے بقول جوہری ہتھیار جو ہیں وہ اس وقت محفوظ ہیں پاکستان کے, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اپنے پاکستان کا جو امیج ہے اس کو درست کرنے کے لیے پاکستان کو عمل اور الفاظ سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا کہیں گے؟
بالکل, میں عادل صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور جو انہوں نے کلیئرٹی دے دی, دیکھیں کچھ عرصہ قبل تک آپ امریکی حکام کے اپنے بیانات اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, وہ پاکستان کے جو جوہری اثاثوں سے متعلق پاکستان کے اقدامات تھے ان پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے رہے اور بتاتے رہے, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ خود امریکہ نے بھی اس معاملے میں پاکستان کی مدد کی, تو اس کی جو سرٹیفیکیشن تھی تو وہ تو خود امریکی حکام کی جانب سے آتی تھی. اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ دوسرا معاملہ بالکل ہے, اور ہم اس سے بات بھی کرتے رہے کہ پاکستان کو اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنے پوسچر کے ذریعے بھی یہ دنیا کو بتانا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہے, وہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہے, وہ دہشت گرد تنظیموں کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دے سکتا اور نہ دینی چاہیے. پھر دوسری بات یہ دیکھ لے کہ پاکستان کا جوہری پروگرام ہے کیوں. پاکستان کا جوہری پروگرام خطے میں ڈیٹرنس کے لیے, آپ جانتے ہیں کہ بھارت سے ہمارا کسی بھی طرح کا عسکری حوالے سے دیکھے تو کوئی موازنہ نہیں ہے, ان کی فضائیہ ہو, نیوی ہو, ان کی بری فوج ہو, وہ ہم سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ہے. اب جو صورتحال پیدا ہوئی تھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح پاک بھارت کشیدگی ہوئی, اس میں واحد پاکستان کا یہ جوہری پروگرام ہی تھا جس نے بیلنس آف پاور کیا, اور اس بیلنس آف پاور کے نتیجے میں یہ پورا خطہ جو ایک جنگ میں جا سکتا تھا, جو ایک تشدد میں جا سکتا تھا, اس کو ایوائڈ ہی کسی جوہری پروگرام نے کیا. تو دنیا کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس خطے میں امن کے لیے یہ جوہری پروگرام جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اور یہ بات عادل صاحب کی بالکل درست ہے کہ پاکستان کو دہشت گرد تنظیموں کے خلاف اور جو تنظیمیں خود پاکستان کے لیے یا دنیا کے لیے خطرہ ہیں اس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے نہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اب جو دہشت گردی کا معاملہ ہے, نیوزی لینڈ جیسے پر امن ملک کے اندر کس قسم کی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی, آج یورپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک پینک کریٹ تھا برسلز کے اندر بھی اور دنیا کے دیگر ممالک میں, تو پوری دنیا کو, پوری عالمی برادری کو اس دہشت گردی کے کا یہ جو عذاب ہے اس سے نمٹنے کے لیے مذہب سے بالا تر ہو کر, نسل سے بالا تر ہو کر, خطے سے بالا تر ہو کر اجتماعی کوشش کرنی ہوگی, تبھی اس دنیا کو ہم امن کا اور سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں.
جی, طارق محمود صاحب, ابھی جب ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا پاکستان اور بھارت کے مابین جب کشیدگی بڑھنے لگی تو عالمی رہنما جو ہیں فوراً وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی. بات یہ ہے کہ یہ بالکل پاسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی رہنما پاکستان کو یا انڈیا کو یہ ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دیں. کہا جاتا ہے کہ نوبت اس وقت تک کبھی بھی نہیں پہنچے گی. پھر اتنے وسائل جو ہیں وہ ان جوہری ہتھیاروں پر کیوں سرو کیے جا رہے ہیں. دونوں کنٹریز میں غربت دیکھیں, بیشتر عوام جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی اٹھا گزار رہے ہیں. ایجوکیشن سسٹم آپ دیکھیں. باقی پانی کا مسئلہ آپ لے لیں, ڈیم نہیں ہے ملک میں, باہر سے چندے کے لیے اپیلیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, بہت بہت مسائل ہیں دونوں کنٹریز میں. تو یہ اس کی ضرورت کیوں ہے, کیوں اس پہ اتنا خرچ کیا جا رہا ہے؟
کوئی دو رائے نہیں ہے اس معاملے کے اندر. کہ جو بنیادی مسئلہ ہے دونوں ممالک کے عوام کا, وہ تعلیم ہے, بنیادی مسئلہ روزگار ہے, بنیادی مسئلہ بہتر انفراسٹرکچر ہے, بنیادی مسئلہ صحت ہے. آپ پاکستان دیکھ لیں یا بھارت دیکھ لیں, بھارت میں آپ کو پاکستان سے زیادہ غربت نظر آئے گی, بھارت میں آپ کو صحت کے مسائل پاکستان سے زیادہ نظر آئیں گے, انفراسٹرکچر یا وہاں لوگوں کو جو رہائش کی سہولیات کے مسائل ہیں وہ پاکستان سے کہیں زیادہ نظر آئیں گے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں ممالک کو اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کر کے اور جو عوام کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی فراہمی کے لیے, ان کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے اپنا کردار, اپنے جو وسائل ہیں وہاں پر خرچ کرنے چاہیے. بالکل اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر, اگر آپ پوری دنیا کو اس ہتھیاروں کی دہشت سے اور اس عذاب سے نجات دلانا چاہتے ہیں, تو ایسے ایسے ممالک جن کی شاید کبھی زندگی میں جنگ نہیں ہو, ان کے آپ شوق دیکھ لیجئے کہ وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ دفاعی اخراجات پر خرچ کر رہے ہیں. خود ابھی آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب نے کتنی بڑی بڑی ڈیفنس ڈیل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کی ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہ کتنا خرچ جو ہے وہ دفاع کے اوپر کر رہے ہیں. اشرے گزر گئے ہیں, شاید کسی کی بارڈر کے اوپر جھڑپ بھی نہ ہوئی ہو. تو یہ پھر میں اگین کہوں گا کہ اس خطے کے لوگوں کو, چاہے وہ ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہوں, چاہے وہ ایشیا کے لوگ ہوں, چاہے وہ یورپ کے لوگ ہوں, پوری دنیا کے لوگوں کو ان ہتھیاروں سے اور ان ہتھیاروں سے جان چھڑانی ہوگی اگر انہوں نے اپنے آنے والی نسلوں کو سیکیور اور سیف کرنا ہے. ورنہ اسی ہتھیاروں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ امریکہ اور روس کے درمیان بھی تھی. آپ کو یاد ہے بہت اچھی طرح سے کہ 70 کی دہائی میں اور 80 کی دہائی میں کیا کچھ ہو رہا تھا, اور پھر روس کا حشر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کی اکانومی کس طرح سے تباہ ہوئی. اور خود امریکہ کے اندر بھی جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے, پوری دنیا میں جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو, بھارت کو اور پوری دنیا کے ممالک کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ دنیا کو کس طرف لے جا رہے ہیں.
جی, اور طارق میمو صاحب, اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی دو ملکوں کے درمیان ہتھیاروں کی, خاص طور پر جوہری ہتھیاروں کی دوڑ جو ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب اعتماد کی کمی ہو. اس وقت چونکہ ہم پاکستان بھارت کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ کانفیڈینس کس طرح بلٹ ہو دونوں کنٹریز میں, کانفیڈینس بلڈنگ کے لیے کیا کیا جائے.
پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ بھارت اس پورے علاقے میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتا ہے, اور وہ بھارت کے عمل سے واضح بھی ہوتا ہے. آپ نیپال پہ بھارت کا اثر ہے آپ کے سامنے, بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کے کتنے اثر ہے آپ کے سامنے, مالدیپ کے اوپر بھارت کا اثر ہے وہ بھی آپ کے سامنے, اور اب بھارت جو ہے وہ ریجنل پاور سے سپر پاور کی طرف اپنا سفر کرنا چاہتا ہے. پاکستان کا معاملہ
تو پاکستان کو کسی نے روکا تو نہیں ہے طارق محمود صاحب, پاکستان بھی کوشش کرے جس طرح بھارت اگر واقعی ایسا کرنا چاہ رہا ہے, یہ اس نے اپنا لیے ہدف رکھا ہے اور اس پہ آپ کے بقول وہ عمل پیرا ہے, کوئی اس کو روک نہیں رہا, تو پاکستان بھی یہ کوشش کریں.
میں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان کو بھی اسی قسم کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن معاملہ صرف یہ ہے کہ بھارت کا کمپیریزن آپ کسی بھی طرح سے پاکستان کے ساتھ نہیں کر سکتے. 22 کروڑ کی آبادی کا ملک اور دوسری طرف 125 ارب کی آبادی کا ملک, ایک طرف کی جو اکانومی کی مارکیٹ ہے اور دنیا کی طرف پاکستان کی جو اکانومی کی مارکیٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے. ہمارا بھارت کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, لیکن ہم پاکستان جو ہے وہ بھارت کی بالادستی اپنے اوپر مسلط بھی نہیں ہونا چاہتا, اور یہی وہ وجہ ہے اور ایگوئسٹک مسئلے ہیں, اور یہی وہ بالادستی کی جو جنگ ہے جو کہ وہ پاکستان کو بھی اپنے زیر نگی کرنے کی جو کوشش ہیں جو 70 سال سے ہو رہی ہیں, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کانفیڈنس بلڈ نہیں ہو سکتا. اور نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے مسئلے کے اوپر, آپ سے چین کا معاملہ دیکھ لیں کہ جہاں پر دونوں ممالک کی فوج جو ہے وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ سال کے خرچ کر رہے ہیں, اور صرف اس وجہ سے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ یہ تاثر نہ جائے کہ ہم نیچے ہو گئے اور دوسرا کوئی اوپر ہو گیا ہے. تو جب تک یہ سوچ نہیں بدلے گی, جب تک جو ہے وہ ایک دوسرے سے خطرات ختم نہیں ہوں گے, اور پاکستان کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ بھارت جو ہے کسی طریقے سے اس کو اپنا غلام بنانے کی سوچ ختم کر رہا ہے, یا بھارت جو ہے وہ اس کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے کہ وہ اپنی بالادستی پاکستان کے اوپر قائم کرے گا. تو جب تک میں سمجھتا ہوں یہ سوچ تبدیل نہیں ہوگی, دونوں ممالک کے درمیان صورتحال بہتر نہیں ہوگی. اور اگین بات وہی ہے کہ دونوں ممالک نے اگر گرو کرنا ہے تو اپنی معیشت کی بلبوتے کے اوپر گرو کرنا ہوگا, اپنے لوگوں کو بہتر سہولیات دے کر اور اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے ذریعے گرو کرنا ہوگا, ہتھیاروں کی دوڑ کے ذریعے, اسلحے کی دوڑ کے ذریعے نہ ایک دوسرے پر قابو پایا جا سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے خطے کی صورتحال بہتر بنائی جا سکتی.
بے حد شکریہ طارق محمود صاحب, امید ہے آئندہ بھی آپ سے اس پروگرام میں بات ہوگی. تھینک یو سو مچ, آپ کے ٹائم کا شکریہ. اور سامعین اس وقت ایک مختصر سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر کرائسٹ چرچ پر حملے کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اس وقت خالد فاروقی سینئر صحافی اور تجزیہ کار برسل سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں, اور کچھ دیر میں عالمی امور کے ایک ماہر یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان الحق صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. خالد فاروقی صاحب, آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے اس سیگمنٹ کا, یہ بتائیے گا کہ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی دو مساجد پر فائرنگ کے بعد اس وقت کیا صورتحال ہے؟
نیوزی لینڈ, میں تو نیدرلینڈ میں ہوں, میں تو یہاں برسلز میں ہوں. جو اس کا ریئیکشن, نیوزی لینڈ کے واقعے کا جو یہاں ریئیکشن ہے, وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہالینڈ میں جو کل واقعہ تشدد ہوا اس میں دیکھنے میں آیا ہے, لیکن یورپ میں اس قسم کی کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ اس کا کوئی یہاں جواب دیا جا رہا ہو. یہاں کی کمیونٹیز, یہاں یورپ میں بہت زیادہ کوششیں کی گئی ہیں کہ ایک اطمینان کا ماحول رکھا جائے مسلمانوں کے حوالے سے یا اس قسم کے واقعات کے حوالے سے.
ٹھیک, یہاں ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے لیے سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے, ایسا کچھ یورپین جو کنٹریز ہے وہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟
نیدرلینڈ کے اندر اوتھرخت میں سیکیورٹی مساجد کی بڑھائی گئی ہے, ان کو کل تو پوری طرح بند کر دیا گیا تھا انہیں, لیکن دوسرے ممالک میں, ابھی میں پیرس سے کل واپس آیا ہوں تو پیرس میں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھی, اور یہاں برسلز میں بھی جو ہے وہ اس قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ کوئی اضافی یہاں پر حفاظتی انتظامات کیوں ہوئے. البتہ آج کیونکہ بم کی اطلاع تھی برٹش ایمبیسی کے پاس, یورپین کوارٹر جو ہے برسلز کا, اس کے سلسلے میں یہاں خاصا یہاں صورتحال رہی ہے اور بہت زیادہ سڑکیں شاہراہیں مرکزی کارڈن آف رہی ہیں, لیکن وہ پھر بم کی اطلاع جو ہے وہ صحیح نہیں تھی. تو بالکل نارمل سا ایک ماحول ہے کم از کم فرانس اور بیلجیم میں.
جی, نیوزی لینڈ کی جو حکومت ہے ان کی طرف سے ابھی تک جو رد عمل آیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
یہاں پر بہت
جی, خالد فاروقی صاحب دوبارہ ہم آپ کو کال کرتے ہیں, آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح طور پر ہم تک نہیں آ رہی ہے. پروفیسر فیضان الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, عالمی امور کے آپ ماہر ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن سامعین ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ دو نیوزی لینڈ میں دو مساجد پر فائرنگ سے ہلاک ہونے والے 50 افراد کی تدفین کا آغاز جو ہے وہ آج یعنی منگل سے ہو رہا ہے. مقامی مسلمان جو کمیونٹی ہے ان کے مطابق ڈیڈ باڈیز کو غسل دینے اور تدفین کے لیے تیار کرنے کا کام جو ہے وہ مسلمان رضاکار جو وہاں پر موجود ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ہلاک ہونے والے کئی مسلمانوں کو نیوزی لینڈ میں ہی دفن کیا جائے گا, جبکہ بعض کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ان کے آبائی جو ملک ہیں ان کو منتقل کی جائے گی. اس حملے میں آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ 9 پاکستانی بھی ہلاک ہوئے تھے, جن میں 6 کی تدفین جو ہے وہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق نیوزی لینڈ میں ہی کی جائے گی, جبکہ باقی جو 3 ہیں ان کو پاکستان, ان کی ڈیڈ باڈیز کو پاکستان بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے آج کہا ہے کہ پوری قوم جو ہیں ان کے بقول ان تاریک ترین دنوں میں اپنی مسلمان کمیونٹی کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے جو مساجد میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں, ہلاک ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو حملے کے وقت نمازی جو موجود تھے, وزیر اعظم نے ان کی جو بہادری ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کیا. ایک بڑی جو انٹرسٹنگ خبر ہے وہ یہ کہ مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج نیوزی لینڈ کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا اجلاس قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا, اور وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بھی اپنی تقریر کا آغاز السلام علیکم کہہ کر کیا. ساتھ ہی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے خطاب کے دوران اس مسجد میں جس حملہور کو روکنے کی کوشش کے دوران جو پاکستانی تھا نعیم رشید, اس کا نام لیا باقاعدہ اور انہیں خراج تحسین پیش کیا. یہ ابھی تک جو وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں حملے کے بعد, وہ اس کی کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کو دکھائیں. پروفیسر فیضان الحق صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ نیوزی لینڈ میں جو حملے ہوئے ہیں اس کا امریکہ کے حالات پر آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. یہ جو واقعہ ہے اس نے جو مسلمان ہیں امریکہ کے ان پر گہرے نفسیاتی اور جذباتی نقوش چھوڑے ہیں. اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ بہت سی مساجد میں انٹر فیتھ سروسز ہوئی ہیں. ہمارے لوکل بھی ایونٹ یہ تھا, سنڈے کو انٹر فیتھ سروس ہوئی جس میں بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں, جس میں کرسچن, جیوز, ہندوز, بدھسٹ سب لوگ موجود تھے اور آئے, اور مختلف مساجد میں ایسے اجلاس ہوئے ہیں, پریس ریلیزز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, اور جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں امریکہ میں کہ یہ میسج کلیئرلی جایا جائے, صاف صاف پہنچایا جائے اس طبقے کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو کہ معاشرے کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, یا اسلاموفوبیا جو ہے جس کو جو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے کرتے ہیں, ان تک یہ پہنچایا جائے کہ ہماری سوسائٹی یا کمیونٹی جو ہے وہ ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرے گی. تو اس سے ایک بہت موبلائز ہوئے ہیں لوگ مختلف جگہوں پر, کیونکہ نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک تھا جس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہاں پر ایسا نفرت انگیز کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا, اور وہاں لوگ جو ہیں بڑی ہارمنی میں اور بڑے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. تو اس واقعے سے یقیناً جو مغرب ہے اس میں مسلمان جو ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آئندہ ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور وہ کیسے اس معاشرے میں اپنا مقام پیدا کر سکیں گے.
پروفیسر فیضان الحق صاحب, وہاں پہ نیوزی لینڈ کی حکومت کی جانب سے, خاص طور پر وہاں کے وزیر اعظم کی طرف سے جو رد عمل ان حملوں کے فوراً بعد جو رد عمل سامنے آیا اس کو کافی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اور اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا میں اس کو جو ٹرمپ انتظامیہ ہیں ان کی حکومت کے ساتھ موازنہ بھی کیا جا رہا ہے. یہ کہ انہوں نے فوراً نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے اس کو دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا, وہ جو بندہ تھا اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ مینٹلی یہ سکھ تھا, اس کو دہشت گرد قرار دیا. ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو نیوزی لینڈ میں اسلحہ رکھنے سے متعلق قوانین میں اصلاحات کی حمایت میں وزیر اعظم نے آواز اٹھائی, اور سب سے بڑھ کر وہاں کا جو کابینہ ہے وہ بھی ان قوانین میں تبدیلی کی منظوری دینے کے حق میں ہے. تو یہ کچھ جو ہے امریکہ میں ہمیں نظر کیوں نہیں آتا جب یہاں پر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے؟
دیکھیے, امریکہ جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے بہت مختلف ملک ہے, اس کی تاریخ اور اس کا جغرافیہ علیحدہ ہے. یہاں پر نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے لہر اٹھتی ہے کبھی کبھی, لیکن جو زیادہ اہم بات جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ کئی شوٹنگ واقعات ہوئے ہیں جس میں ینگ جو نوجوان لوگ ہیں یا کسی نے لیا اور لوگوں کو رینڈملی مارنا شروع کر دیا بغیر جانے کہ وہ کون کیا ہے, اور جو گن وائلنس ہے اس کی وجہ سے امریکہ کی بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں پچھلے ایک دو سالوں میں, اور یہ اب یہاں کے لوگوں پہ منحصر ہے کہ اگر وہ پولیٹیشنز پر یا سیاستدانوں پر اور جو قانون بنانے والے ادارے ہیں ان پر وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں ڈال سکتے کہ وہ اپنے قوانین کو چینج کریں یا کم از کم ان کو ایڈریس کریں. تو یہاں پر دو چیزیں ہیں, ایک تو گن وائلنس یا گن کا ایک کلچر جو ہے اس کو دیکھنا ہے, اور دوسری طرف جو ہے کہ جو اسلاموفوبیا ہے یا زینوفوبیا ہے جس کا ہم نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا وائس آف امریکہ پہ, جس کو میں ہیبت غیر کہتا ہوں کہ جو شخص مختلف ہے اس کے خوف میں مبتلا ہو کر اس شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا. تو یہ دونوں جو رخ ہیں ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن امریکہ کی جو لوکل کمیونٹیز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, تو اس میں جو گورنمنٹ کی جو انوالومنٹ ہے وہ ایسے نہیں ہے جیسے نیوزی لینڈ میں اب ہے یا ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ میں جو آزادی اظہار ہے اس کے ساتھ جو منسلک دوسرے قوانین ہیں ان کو نظر ثانی کی ضرورت ہے, تاکہ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں یا نفرت انگیز گفتگو کرتے ہیں جن کا بیانیہ ایسا ہے ان کو نقصان پہنچانے سے پہلے ان کے بارے میں کوئی مداوع کر لیا جائے. تو میرے تو یہ دیکھیے اب یہاں جو قوم ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں.
ٹھیک, اوکے. خالد فاروقی صاحب, مسلمانوں کی جانب سے اس طرح کے واقعات کافی ہوئے ہیں, وہ جب ہوتے ہیں اور ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو اینالسٹ کی جانب سے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں عالمی سطح پر بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور یہ اس کا رد عمل ہے. کیا اب یہ نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اسلام کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس کا رد عمل ہے؟
ڈیفینیٹلی دیکھیں رد عمل تو آ رہا ہے, اور یہ ایک پیچیدہ صورتحال ہے. یقیناً مسلمانوں کے ساتھ چیچنیا میں یا فلسطین میں یا دوسرے ممالک میں زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور اس سے جو نیریٹو نکل رہا ہے اس بیانیے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں, اور بین الاقوامی سیاست میں اور بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں کمزور اسلامی ممالک جو ہے وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. لیکن یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یورپ میں, امریکہ میں, نیوزی لینڈ میں, اس میں 90% اس کے پرپٹریٹر مسلمان ہیں, اور وہ اسلام کے نام پہ یہ کر رہے ہیں. اب اگر جو لبرل اور معتدل پسند مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں, تو بات دراصل یہ ہے کہ جو ساری تنظیمیں ہیں, داعش ہو, القاعدہ ہو, جتنی بھی یہ دہشت گرد تنظیمیں اسلام کے نام پر ہیں, اسلام سے انسپائرڈ ہیں اور وہ اپنا تاریخ سے مدد لیتے ہیں, ان کو پوری تاریخی سپورٹ ملتی ہے, کہاں کہاں جنگیں ہوئیں وہ پورا ایک بیانیہ بنا کر اس کو بہت سارے مذہبی حوالوں سے اپنے بیانیوں کو مزید مستحکم بناتے ہیں, اور اسی کو اٹیک کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت سنجیدگی سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا بہت ہی معصومیت سے وہ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے کہ یہ اس کا محرک جو ہے وہ مذہبی تاریخ ہے, اس کی مدد مذہبی تاریخ سے لی جا رہی ہے, اس کے حوالے مذہبی تاریخ سے لیے جا رہے ہیں. اگر آپ ان کے سامنے بیٹھیں گے تو ان کے حوالوں سے, تاریخ کے حوالوں سے آپ کو اپنے دہشت گردی کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. حدیث بھی پڑھیں گے, اس میں آیتیں بھی پڑھیں گے. تو ہمیں بہت زیادہ چیلنج کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت اسٹرکٹلی دیکھیں نیوزی لینڈ کی حکومت نے اس واقعے کے بعد جس قسم کے اقدامات کیے ہیں اسی قسم کے اقدامات جو ہے
مسلمان کنٹریز جو ہیں ان کی طرف سے بھی اٹھانے چاہیے. جی بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ خالد فاروقی صاحب اور پروفیسر فیضان الحق صاحب, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی میزبان شہناز نفیس اور پروڈیوسر اظفر امام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
امریکہ واشنگٹن ہے۔ خواتین کے سیگمنٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔ پاکستان کے شہر لاہور میں قائم گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی طالبات کی تعداد کے اعتبار سے پاکستان اور ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ منظور نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں اس یونیورسٹی اور اس کے مختلف شعبوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔
اس کی خاص بات یہ ہے جی کہ یہ بہت ہی پرانا وومن کا کالج تھا جو کہ 1927 میں بنا، پھر 2000 میں یہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہو گیا اور یہ ایشیا کی لارجسٹ فیمیل یونیورسٹی ہے اور پاکستان کی وہ واحد فیمیل یونیورسٹی ہے جس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ یہاں 15,000 سے لے کے 17,000 تک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ موجود ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کالج الگ ہے، 4 ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں اور 28 ڈفرینٹ ڈسپلنس ہیں جن میں بیچلر، ماسٹرز، ایم فل اور آپ سمجھیں پی ایچ ڈی کے پروگرام جو ہیں وہ جاری ہیں۔
اپنے یونیورسٹی کے انٹرپرینیورشپ پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے وائس چانسلر فرخندہ منظور نے کہا،
پاکستانی معاشرے میں خواتین کو جن کو گھر بھی چلانا ہوتا ہے اور فیملی بھی رن کرنی ہے، بچے بھی، کڈس بھی ریز کرنے ہیں، تو وہ آل دا ٹائم ورکنگ آور باہر نہیں رہ سکتے۔ ان کو گھر بیٹھ کر ہم نے یہ موقع دیتے ہیں انٹرپرینورشپ میں کہ وہ اپنے فلیکسیبل ٹائمنگز میں کوئی بھی کام شروع کر لیں۔
اور اپنی یونیورسٹی میں قائم ای روزگار سینٹر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ منظور کا کہنا تھا،
ہماری یونیورسٹی میں ای روزگار کا ایک بہت بڑا سینٹر قائم ہے۔ اس ای روزگار کے اندر جو ہے مختلف لڑکیاں ڈفرینٹ اسکلز سیکھتی ہیں اور ایک ایوریج لڑکی جو ہے وہ گھر بیٹھے 20,000 سے 30,000 تک ارن کر لیتی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے کچھ یونیورسٹیز میں سلیکٹ کر کے سینٹرز کو اسٹیبلش کیا تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت ہی انٹرنیشنل لیول کا ہے اس کا، ایون یہ کہ فرنیچر، کمپیوٹرز، یہ بھی ایکسپورٹ کوالٹی کے ہیں۔ وہاں پر ہائیلی ٹرینڈ انسٹرکٹرز ہیں، مطلب صبح سے لے کے شام تک 2-3 شفٹوں میں خواتین کو یا لڑکیوں کو انرول کرتے ہیں۔ پہلے اس میں کوئی فیس نہیں لی جاتی، بچیاں ہیں ان کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے بھی مختلف قسم کے کمپیوٹر پروگرامز کو ہائیلی اسکلڈ ہو کر وہ اس کو گھر بیٹھے اپنا ذریعہ روزگار بنا لیتے ہیں۔ یہ سینٹر ہماری یونیورسٹی کے اندر موجود ہے، اس کو ہم ای روزگار کا سینٹر کہتے ہیں۔
بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ جاری اپنے پروگراموں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر فرخندہ نے کہا،
ہمارے پاس انجینئرنگ بھی ہے، آرکیٹیکچر بھی ہے، نیچرل سائنسز بھی ہیں، لینگویجز بھی ہیں۔ یہ سینٹر ہماری یونیورسٹی کے اندر موجود ہے، اس کو ہم ای روزگار کا سینٹر کہتے ہیں۔
بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے ساتھ جاری اپنے پروگراموں کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر فرخندہ نے کہا،
ہمارے پاس انجینئرنگ بھی ہے، آرکیٹیکچر بھی ہے، نیچرل سائنسز بھی ہیں، لینگویجز بھی ہیں۔ کوئی بھی کہیں پہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس کسی اسٹڈی کے لیے، ڈگری کے لیے آنا چاہے، کوئی سیمسٹر ایکسچینج کرنا چاہے یا کوئی اسٹوڈنٹ فیکلٹی ایکسچینج پروگرام ہمارے ساتھ اسٹارٹ کرنا چاہے، ریسرچ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنا چاہے، تو ہم سب کولیبریشن کے لیے بھی آ رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا،
ہمارے پاس ایک بایو ٹیکنالوجی کا یونیورسٹی آف یہ ڈیوس کیلیفورنیا کے ساتھ ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے اور وہ کافی گریپس کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو پرشین ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ایران کے ساتھ ہے رابطے ہیں، ہماری جو ہے AIT تھائی لینڈ اس کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے، ہماری جو ہے جاپان کے ساتھ کولیبریشن ہے۔ تو دنیا کے مختلف ممالک میں ہماری کولیبریشن جو ہے وہ جاری ہیں۔ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں 6 months کے لیے اپنے ایئرشپ پروگرام پہ، تو ہم جو ہے انکریج کرتے ہیں ڈفرینٹ فارن پروفیسر اسکالر جو ہیں دے آلسو وزٹ اور یونیورسٹی فار فیو ویکس اینڈ ڈلیور دیئر نالج۔ اسی طرح سے ہم خود بھی چاہیں گے کہ ہماری فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ بھی انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ریکگنائز کروائیں, کولیبوریشن ہو, ریسرچ ایکسچینج ہو, ایکسچینج آف سیمسٹر ہو, کیونکہ ورلڈ جو ہے آج کل ایک گلوبل ولیج ہے.
یہ تھی گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی لاہور کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ منظور, جنہوں نے کہا کہ اگلے چند برسوں میں ان کی یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے نکلنے والی 30-35% طالبات ملازمت کی بجائے اپنے کاروبار خود شروع کر سکیں گی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.